السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9 بھارت میں 9:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
چارسدہ میں کچہری پر حملہ, 7 افراد ہلاک, متعدد زخمی. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد, تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغان سفیر کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتیں, کشیدگی میں کمی کی توقع کا اظہار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کا صوبے میں داخلے کے تمام راستوں پر سخت چیکنگ کا حکم. پنجاب حکومت کے ترجمان کہتے ہیں کہ چیکنگ کے لیے لاہور میں قائم سیف سٹی ماڈل کو بھی توسیع دی جائے گی. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان, تفصیل تھوڑی دیر بعد.
تیزاب گردی کے مجموعی واقعات میں ماضی کی نسبت نمایاں کمی, لیکن خواتین پر حملوں کی شرح میں اضافہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
پاکستانی کشمیر کی اعلی عدالت کا سینکڑوں ترقی یافتہ تعلیمی اداروں کو بحال رکھنے کا حکم. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے میں ہوں روشن مغل, تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, اسرائیل میں ایک فوجی عدالت نے منگل کے روز ایک اسرائیلی فوجی کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی ہے جس نے پچھلے سال مغربی کنارے میں ایک زخمی فلسطینی حملہ آور کو ہلاک کر دیا تھا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی کی ایک کلیدی وجہ بدعنوانی بھی ہے. اور پیر کے روز امریکہ میں یوم صدور کی چھٹی کے موقع پر ہزارہا افراد نے ملک کے شہروں اور قصبوں میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مظاہرے کیے ہیں. عراقی فورسز نے, جنہیں امریکی مدد حاصل ہے, موصل کے مغربی حصے سے داعش کے عسکری پسندوں کو باہر نکالنے کے لیے فضائی اور زمینی حملہ کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک عدالت پر خودکش حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ پولیس نے 3 حملہ آوروں کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. یہ واقعہ تنگی کے علاقے میں پیش آیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں کچہری پر حملے کے دوران کم از کم 7 افراد ہلاک اور 15 سے زائد زخمی ہو گئے, جبکہ پولیس کے مطابق 3 خودکش حملہ آور مارے گئے ہیں. زخمی ہونے والوں میں پولیس کے اہلکار بھی شامل ہے. ڈپٹی انسپکٹر جنرل مردان پولیس اعجاز خان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ منگل کو دن کے لگ بھگ 11:30 خودکار حصلے سے لیس 3 خودکش بمباروں نے یہ حملہ کیا. انہوں نے بتایا کہ مقامی طور پر ایسی اطلاعات تھی کہ کچہری کو شدت پسند نشانہ بنا سکتے ہیں, اس لیے سیکورٹی کے اضافی انتظامات کیے گئے تھے. اعجاز خان نے بتایا کہ خودکش حملہ اور فائرنگ کرتے ہوئے کچہری کے احاطے میں داخل ہونا چاہتے تھے اور انہوں نے پولیس پر دستی بم بھی پھینکے. تاہم بروقت کاروائی کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں نے 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا.
کل ہمیں لوکل انفارمیشن یہی تھی کہ یہاں کی جو کچہری ہے اس کو تھریٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں پولیس نے ہر جگہ ناکہ بندی کی تھی, جو لوگ جہاں سے آ رہے تھے سب کی باقاعدہ چیکنگ ہو رہی تھی. یہ ایک رستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک گلی یہاں پہ آتی ہے جو کچہری کے سامنے جو بازار ہے, یہاں پہ 3 خودکش حملہ آور آئے تھے تقریباً 11:35 پہ آج صبح, اور انہوں نے آتی ہی پولیس پہ فائرنگ بھی کی, ہینڈ گرنیڈ بھی پھینکے, اور پولیس کی جوابی کاروائی ہوئی جس میں 3 خودکش 15-20 کے پولیس مقابلے کے بعد 3 کو اڑا دیا گیا. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارے 4 پولیس اہلکار معمولی سے زخمی ہو گئے ہیں.
یہ دھماکہ تنگی کے علاقے میں ہوا. بتایا جاتا ہے کہ تنگی کا علاقہ قبائلی علاقے مومن ایجنسی کے قریب واقع ہے, اور عموماً صبح کے وقت کچہری میں بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں. واضح رہے کہ کچہری کے قریب ہی پولیس اور ضلع انتظامیہ کی دیگر اہم دفاتر بھی واقع ہے. اس حملے کے بعد چارسدہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. حملے میں تمام جج محفوظ رہے, تاہم ہلاک ہونے والوں میں ایک وکیل بھی شامل ہے. حکام کے مطابق کچہری پر حملے کے بعد چارسدہ میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دڑے جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. پاکستان میں گزشتہ 10 روز کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر سیکورٹی فورسز نے قبائلی علاقے پاٹا کے قریب ٹانک میں آپریشن کے دوران 4 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق یہ کاروائی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی اور مارے جانے والے عسکریت پسندوں کا تعلق مبینہ طور پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے عصمت اللہ شاہین بیٹنی گروپ سے تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان نے پاکستان سے کشیدگی میں کمی لانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغانستان پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے دہشت گردوں کو ان کے حوالے کرے اور ان کی پناہ گاہیں ختم کرے۔ پاکستان کے لیے افغان سفیر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ سرتاج عزیز اور فوجی عہدیداروں سے ان کی ملاقاتیں مثبت رہی ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں پائی جانے والی حالیہ کشیدگی میں کمی کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے افغانستان میں روپوش دہشت گردوں سے متعلق ایک فہرست افغان عہدیداروں کو فراہم کرتے ہوئے ان شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں پیر کی شب افغان وزارت خارجہ نے بھی پاکستان میں موجود افغان شدت پسندوں اور کے مبینہ ٹھکانوں سے متعلق ایک فہرست پاکستان کو فراہم کی۔ افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے پیر کو دستاویزات پاکستانی وزارت خارجہ اور فوج کے صدر دفتر GHQ کو پہنچا دیں۔ انہوں نے پاکستانی عہدیداروں سے بات چیت کے بعد اس توقع کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں جلد کمی کے ساتھ ساتھ ایسا مثبت ماحول بھی پیدا ہو جس میں تعاون کے انداز میں ایک دوسرے کے تحفظات کا جواب دیا جا سکے۔ افغان سفیر کے بیان میں کہا گیا کہ ہم نے آگے بڑھنے کے ایک راستے پر اتفاق کیا ہے، تاہم انہوں نے اپنے بیان میں اس کی مزید وضاحت نہیں کی۔ پاکستان نے اپنے ملک میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد نہ صرف افغانستان سے اپنی سرحد ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی تھی بلکہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق پیر کو پاکستان نے مزید بھاری توپخانہ بھی افغان سرحد کے قریب اپنے علاقوں میں پہنچا دیا۔ ادھر اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیر کو پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بتایا کہ سرحد پار افغانستان میں بھی دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فورسز کارروائی کر سکتی ہیں۔ تاہم اجلاس میں موجود پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اسحاق ڈار نے ایوان کو یہ بتایا کہ ایسی کارروائیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون سے ہی کی جائیں گی۔
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مل جل کے ہمیں کرنا ہے اور ہم سرحد کے اس طرف بھی کریں گے اور اس طرف بھی، اور یہ مل جل کے کریں گے۔ اور یہ کہ افغانستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں افغان حکومت کارروائی نہیں کر سکتی، مطلب ان کا وہ رٹ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن اگر کوآپریشن ہوگا تو ہم کر سکتے ہیں مل جل کے سارا۔
تجزیہ کار ظفر جسپال کہتے ہیں کہ ایسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ اگر افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو پاکستان یک طرفہ طور پر سرحد پار شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔
یہ جو ہاٹ پرسوٹ کی جو بات کی جا رہی ہے، اس سے ہاٹ پرسوٹ سے یہ تو ضرور ہوگا کیونکہ ہم نے افغانستان کو ساری چیزیں بتائیں گے، اس باوجود اس کے اوپر کوئی ان کا ایکشن نہیں آ رہا تو ہاٹ پرسوٹ جسٹیفائی ہو جائے گا، مگر اس کے ساتھ ایشو یہ آ جائے گا کہ جو مس ٹرسٹ ہے پاکستان اور افغانستان میں وہ مزید بڑھ جائے گا اور افغانستان کلیم کرے گا کہ اس کی سوورنٹی وائلیٹ ہوئی ہے۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پیر کو ایک اعلیٰ سطح اجلاس کے بعد کہا تھا کہ افغانستان سے ملحقہ سرحد پر سیکیورٹی بڑھانے کا مقصد مشترکہ دشمن سے لڑنا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں پولیس کے سربراہ نے سیکیورٹی کی سطح بڑھاتے ہوئے اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ تمام گاڑیوں اور صوبے میں داخلے کے مقامات پر لوگوں کی جانچ پڑتال کو یقینی بنائیں۔ یہ اقدامات دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام سے متعلق پالیسی فیصلوں کے تحت کیے گئے ہیں۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
ملک میں جاری دہشت گردی کی تازہ لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے پنجاب کی ایپیکس کمیٹی نے جو اہم فیصلے کیے ہیں ان پر عمل درآمد کی خاطر انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب نے حکم جاری کیا ہے کہ صوبے میں داخل ہونے والی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور افراد کی بھی سخت چیکنگ کی جائے۔ آئی جی پنجاب کی ان ہدایات کے پس منظر میں یہ پہلو موجود ہے کہ پنجاب حکومت اب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے رینجرز کی مدد حاصل کر رہی ہے۔ اتوار کے روز اپیکس کمیٹی کے شرکا کے علم میں انتہائی حساس معلومات لائے جانے کے بعد رینجرز سے مدد لینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ انسپیکٹر جنرل پنجاب نے پیر کے روز ایک اہم اجلاس کے بعد متعلقہ افسروں سے کہا کہ وہ اٹک، میاں والی، بھکر اور راول پنڈی کے اضلاع پر خصوصی توجہ دیں، جو کوئی اپنی شناخت ثابت نہ کر سکے اس کے خلاف فوری اقدام کریں، اور دور دراز علاقوں میں تعینات سٹاف کی روزانہ بریفنگ کا اہتمام کریں۔ آئی جی کا کہنا تھا کہ تمام چیک پوسٹوں پر سٹاف کو ان کی ڈیوٹی کی اہمیت یہ سمجھا کر اجاگر کی جائے کہ ان کی ہلکی سی لغزش بھی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان نے حکومت کے اس اقدام کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں جو آج کی یہ جو آئی جی پنجاب کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ دو حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ ہیومن جو سرویلنس ہے اس کو بھی، اس نیٹ ورک کو بہت اسٹرانگ کیا جائے گا، اور آل بارڈرنگ جتنے ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں جو باقی صوبوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کو اس پر جو ہے اس میں ہیومن سرویلنس بہت ٹائٹ کی جائے گی جی۔ اور پھر اس کے ساتھ جو یہ ہمارا سیف سٹی لاہور کا ماڈل ہے، یہ بھی اس کی بھی جو سرویلنس کا جو نظام ہے، یہ بھی بارڈر پوسٹ پہ سارا اس کو بھی لگایا جائے گا۔ تو یہ جو کہنا ہے کہ جتنی بھی انٹری پوائنٹس ہیں، چاہے وہ کے پی والی سائڈ سے اٹک کی ہے یا جو باقی اس ایریے میں ناردرن ایریا کے اندر ہیں یا جو سدرن ایریاز کے اندر ہیں، جو سندھ اور بلوچستان کے ساتھ ہمارے صوبے جو ضلع لگتے ہیں، اس کی سرویلنس جو ہے وہ سیف سٹی کے ماڈل پر بھی کی جائیں گی۔ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ریسپیکٹو ڈسٹرکٹس کے اندر دیا جائے گا، اور وہاں پر ہیومن سرویلنس جو ہے، جو ہماری پولیس کا اپنا ایک سسٹم ہے، اور باقی سیکورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں جن کو بھی فردر ڈپلائی کیا جائے گا وہاں پر، تو وہ جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو بڑا مینیوٹلی جو ہے مانیٹر کیا جائے گا۔
13 فروری کو لاہور میں ہونے والے خود کش حملے کے بعد سے پنجاب حکومت کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں بظاہر تیزی دکھائی دی ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب مشتاق احمد سکھیرا کا کہنا تھا کہ ان کے محکمے کے جو عہدیدار توقعات سے بڑھ کر کارکردگی دکھائیں گے، ان کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ عراق کے تیل پر قبضے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ان کا یہ بیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس عزم کا متضاد ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ تیل امریکی قیادت میں اس ملک میں لڑنے والی فوجوں کے لیے ایک انعام ہوگا۔ میٹس نے یہ اعلان بغداد کے غیر اعلانیہ دورے کے موقع پر کیا، جبکہ موصل کے مغربی حصے کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کی کوششوں کا یہ دوسرا روز تھا۔ اپنے عراقی ہم منصب عرفان الحیالی کے ساتھ ملاقات کے دوران نئے امریکی وزیر دفاع نے داعش کے خلاف جنگ میں عراق کی مدد کا وعدہ دہرایا۔ جم میٹس کا کہنا تھا،
دی آرمی ہیز فاٹ ویری ویل، دے ہیو لاسٹ ٹروپس اینڈ دے ہیو کیپٹ فائٹنگ، دے ہیو بین بریو، دے ہیو لکڈ اپ فار دیئر۔
جم میٹس کہہ رہے ہیں، فوج بہت بہادری سے لڑی ہے اور بہت سے فوجیوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے داعش سے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھا ہے، اور میں یہاں آپ کے وزیر سے ان فوجیوں کی خدمات کی تعریف کر رہا ہوں جن کی کوششیں آج بھی جاری ہیں۔ عراقی فورسز نے پیر کے روز موصل کے جنوبی مضافات کی طرف پیش رفت کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے جسس مین اومی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اتوار کی صبح ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں میں سینکڑوں فوجی، جنہیں فضائی مدد بھی حاصل تھی، صحرا عبور کر کے موصل کے مغربی حصے کی جانب بڑھے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی نے ٹیلی ویژن پر ایک تقریر میں اس حملے کو نئی صبح کا طلوع قرار دیتے ہوئے اس کے آغاز کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا،
نعلن انطلاق صفحہ،
وی کال آن آور بریو ٹروپس ٹو سٹارٹ دی پش ٹو لیبریٹ دی ریسٹ آف دی سٹی۔
ہم اپنے بہادر فوجیوں سے کہتے ہیں کہ وہ باقی ماندہ شہر اور لوگوں کو داعش کے جبر و ستم اور دہشت گردی سے آزاد کروانے کے لیے دباؤ کا آغاز کریں۔ موصل کو داعش سے آزاد کروانے کے لیے 4 ماہ سے جاری کوشش کا یہ تازہ ترین مرحلہ ہے۔ گزشتہ ماہ عراق نے اعلان کیا تھا کہ موصل کا مشرقی حصہ مکمل طور پر آزاد کروا لیا گیا ہے، تاہم داعش اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں وہ خود کش حملہ شامل ہے جو اس کارروائی کے آغاز کے گھنٹوں بعد ہی کیا گیا۔ امریکہ اس پوری کارروائی کے دوران فضائی مدد اور دیگر ساز و سامان مہیا کر رہا ہے۔ جم میٹس کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔
The US forces continue in the same role that they were in East Mosul. And the coalition forces are
امریکی فورسز مشرقی موصل میں وہی عمل دخل جاری رکھیں گی اور اتحادی فورسز اس آپریشن کی حمایت کرتی ہیں اور داعش کو تباہ کرنے کے لیے کوششوں میں اضافے کے ساتھ ایسا جاری رکھیں گی۔ مغربی موصل کے لیے ہونے والی لڑائی بے حد ظالمانہ ثابت ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شہر میں مقیم 7 لاکھ عام شہری انتہائی خطرے میں ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے دیگر رفقا لڑائی سے بھاگنے اور بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد کے لیے ہنگامی پناہ گزین کیمپ قائم کر رہے ہیں اور ضروریات زندگی جمع کی جا رہی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیر کے روز امریکہ میں یوم صدور کی چھٹی کے موقع پر ہزارہا افراد نے ملک کے شہروں اور قصبوں میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مظاہرے کیے۔ مظاہرین ان تمام لوگوں کی حمایت کر رہے تھے جو تارکین وطن ہیں، غریب ہیں، مسلمان ہیں، کارکن ہیں اور دوسرے رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو یارک شہر میں ہزارہا افراد ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل سے چند بلاک دور جمع ہوئے۔ ایک احتجاجی آئرس مارٹینیز کا کہنا تھا۔
As immigrants, like, I feel like we're back in the time where people had to walk around with identifications just to prove they're Americans, you know.
وہ کہہ رہی ہیں، ایک تارکین وطن کی حیثیت سے محسوس کرتی ہوں کہ میں واپس اس دور میں چلی گئی ہوں جب امریکیوں کو اپنی شناخت کے لیے بتانا پڑتا تھا۔ ہمارے کچھ بچے امریکی نظر نہیں آتے، وہ تارکین لگتے ہیں حالانکہ وہ نہیں ہیں۔ وہ یہاں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، لیکن اب انہیں اپنی پہچان کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ ساتھ رکھنا ہوگا۔ کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز قومی سلامتی کے نئے مشیر کے طور پر فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ایچ آر میک ماسٹر کو نامزد کیا ہے، جو فوجی حکمت عملی کے ماہر ہیں جنہوں نے ساری عمر امریکی مسلح فوج میں گزاری ہے۔ ٹرمپ نے 54 برس کے میک ماسٹر کو بے انتہا صلاحیت اور تجربے کا مالک شخص قرار دیا۔ صدر نے اس نامزدگی کا اعلان فلوریڈا کے ساحل پر واقع بحر اوقیانوس کے صحت افزا مقام سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کیتھ کیلوگ، جو ان کے قائم مقام مشیر رہ چکے ہیں، اب نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیف آف دی اسٹاف کے فرائض انجام دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران امریکی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، جس میں روس کے ساتھ بہتر تعلقات اور ایران اور چین کے سلسلے میں زیادہ سخت رویوں کا عندیہ دیا تھا۔ تاہم ایک ماہ گزرنے کے بعد اب بطور صدر ان کی انتظامیہ خارجہ پالیسی پر نئے سرے سے غور کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیسس مین اونی کی تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
صدر ٹرمپ نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا تھا کہ ان کے ملک کی خارجہ پالیسی کی بنیاد صرف ایک اصول پر مبنی ہوگی۔
From this day forward, it's going to be only America first.
آج کے بعد سے امریکہ میری اولین ترجیح ہوگی۔ تجارت ہو، ٹیکسوں کا معاملہ ہو یا امور خارجہ، سبھی کے لیے سب سے پہلے امریکہ۔ اپنی صدارتی مدت کے پہلے مہینے میں انہوں نے عشروں پرانی روایتی پالیسیوں میں تبدیلی لانا شروع کر دی، جس میں بین الاقوامی تعلقات بھی شامل تھے۔ حال ہی میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کیا اور امریکہ اسرائیل تعلقات کو ایک بار پھر مزید مستحکم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ سے مذاکرات کیے۔ صدر اوباما کے دور حکومت میں یہ تعلقات کسی قدر کھچاؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ جب ٹرمپ صدارتی مہم چلا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے منتقل کر کے یروشلم میں قائم کریں گے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ 2 ریاستی فارمولے کے سلسلے میں تبدیلی لانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس فارمولے کے تحت علاقے میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے 2 علیحدہ ملکوں کے قیام کے لیے کہا گیا ہے۔
I'm looking at 2 state and 1 state
And I like the one that both parties like.
میں دو ریاستی اور ایک ریاستی دونوں فارمولوں پر غور کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دونوں فریق کسی ایک پر متفق ہو جائیں. ٹرمپ نے ایران کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اسے ایٹمی ہتھیار بنانے سے ہر صورت میں باز رکھیں گے. انہوں نے سن 2015 کے ایٹمی معاہدے پر سخت تنقید کی تھی جس پر تہران اور 6 بڑی عالمی طاقتوں نے دستخط کیے تھے. فروری میں ٹرمپ نے ایران پر اس کے بلیسٹک میزائلوں کے تجربے کے جواب میں ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دی تھیں.
And I will do more to prevent Iran from ever developing, I mean ever, a nuclear weapon.
میں ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے باز رکھنے کے لیے مزید کچھ اور اقدامات کروں گا. میرا مطلب یہ ہے کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنا نہ پائے. دوسری طرف ٹرمپ نے بارہا کہا ہے کہ روس سے تعلقات میں بہتری ایک اچھی بات ہوگی. ہرچند کہ روس پر الزام ہے کہ اس نے امریکہ کے 2016 کے صدارتی انتخابات میں گڑبڑ کی تھی. ٹرمپ کے ان خیالات سے امریکہ کے یورپی اتحادیوں میں اضطراب پیدا ہوا ہے. بہرحال چند دن پہلے امریکی نائب صدر مائک پینس برسلز گئے اور اپنے یورپی حلیفوں کو یقین دلایا کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے.
The United States will continue to hold Russia accountable. At President Trump's direction, we will also search in new ways for new common ground with Russia, which President Trump believes can be found.
امریکہ بدستور روس کی جواب دہی کرتا رہے گا. صدر ٹرمپ کی ہدایت کے مطابق ہم روس کے ساتھ تعلقات کی نئی جہتیں تلاش کریں گے کیونکہ صدر کا خیال ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. صدر ٹرمپ کا چین کے بارے میں کہنا تھا کہ چین اپنی کرنسی کو غلط طور سے استعمال کر رہا ہے.
They haven't played by the rules and I know it's time that they're going to start.
وہ ضابطوں کے تحت اپنی کرنسی کے معاملات نہیں چلا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی تجارتی پالیسیوں کو درست کریں. انہوں نے چین سے درآمد ہونے والی اشیاء پر محصولات عائد کرنے کا بھی اشارہ دیا اور اپنی تجارتی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی بات کی ہے. تاہم انہوں نے ایک چین کے اصول کو تسلیم کیا ہے. انہوں نے جنوبی بحیرہ چین کے بارے میں چین کے موقف پر بھی سوال اٹھائے ہیں. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چین کے بارے میں صدر ٹرمپ کی پالیسی زیادہ واضح نہیں ہے. بہرحال چند ہفتے گزرنے کے بعد دنیا کے بہت سے ملک یہ محسوس کر رہے ہیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں آنے والی ہیں اور اس میں امریکہ کے مفادات کو ترجیح اول حاصل ہوگی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
لیبیا کے ریڈ کراس نے منگل کے روز بتایا ہے کہ لیبیا کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ افریقی تارکین کی کم از کم 74 لاشیں سمندر سے نکال لی گئی ہیں. ریڈ کراس کے ترجمان محمد المسراتی نے کہا کہ پیر کے روز ربر کی ٹوٹی ہوئی کشتی بحیرہ روم کے ساحل پر قائم زاویہ قصبے کے نزدیک پائی گئی. المسراتی نے توقع ظاہر کی ہے کہ مزید لاشیں مل سکتی ہیں کیونکہ اس کشتی پر عموماً 120 مسافر سوار ہوتے ہیں. لیبیا کے کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ جمعے اور ہفتے کے روز زاویہ کے مغربی ساحل سے 500 سے زیادہ تارکین کو زندہ نکال لیا گیا. یورپین بارڈر اور کوسٹ گارڈ ایجنسی کے ڈائریکٹر فیبرس لیگاری نے پچھلے ہفتے بتایا کہ پچھلے سال لیبیا اٹلی کے بحیرہ روم کے تارکین وطن راستے پر 4579 اموات ہوئیں جو سن 2015 میں ہونے والی 2869 ہلاکتوں سے بہت زیادہ ہیں. اسرائیل میں ایک فوجی عدالت نے منگل کے روز ایک اسرائیلی فوجی کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی جس نے پچھلے سال مغربی کنارے میں ایک زخمی فلسطینی حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. استغاثہ نے ایلور آزاناری کے لیے زیادہ سخت سزا تجویز کی تھی جو 3 سے 5 سال ہو سکتی تھی. یہ واقعہ شہر الخلیل میں اس وقت مشہور ہوا جب ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ آزاریہ 21 سالہ عبد الفتح شریف پر فائرنگ کر رہا ہے جو زمین پر زخمی پڑا ہے. اس سے پہلے اس فلسطینی نوجوان نے ایک اسرائیلی فوجی پر چاقو سے وار کیا تھا. آزاریہ کے وکیل دفاع نے دلیل دی کہ اس کا خیال تھا کہ حملہ آور خودکش باوردی پیٹی سے مسلح ہو سکتا ہے جو خطرناک ہو سکتی تھی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی کی ایک کلیدی وجہ بدعنوانی بھی ہے. انسداد بدعنوانی کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتہا پسند گروپوں کے خلاف جاری لڑائی میں کرپشن یا بدعنوانی سے نمٹنے کو اپنی اعلی ترین ترجیح بنائے. ادارے نے ان انتہا پسند گروپوں میں داعش اور بوکو حرام کی مثال دی. یہ رپورٹ آج ہی نشر ہوئی ہے اور اس کے مطابق سرکاری سطح پر کرپشن کی وجہ سے عسکریت پسند عوامی غم و غصے اور اشتعال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھرتی کی کوششوں کو فروغ دیتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
ترک صدر کا کہنا ہے کہ شام میں ترک افواج منجیب قصبے کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ وائی پی جی کہلانے والی کرد ملیشیا نے اس شہر کو داعش کے قبضے سے نکال کر اپنا کنٹرول قائم کیا تھا، لیکن ترکی وائی پی جی کو ایک دہشت گرد تنظیم ہونے کا الزام دیتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے مطابق وائی پی جی کو داعش سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، اور یہ صورتحال امریکہ اور ترکی کے درمیان وجہ تنازع بن سکتی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چیلانی۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترک افواج منبیج شہر کو کرد وائی پی جی سے آزاد کرا کر مقامی عرب افراد کے سپرد کر دیں گی۔ انکرا وائی پی جی کو کردستان ورکرز پارٹی سے وابستہ قرار دیتا ہے جو ترک ریاست سے برسر پیکار ہے، اور واشنگٹن اور عالم برادری کے متعدد ارکان نے اسے دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کر رکھا ہے۔ لیکن المونیٹر ویب سائٹ کے کالم نگار سمی ایڈیز خبردار کرتے ہیں کہ منبیج کے خلاف کسی بھی نوعیت کی کارروائی سے خطرہ یہ ہے کہ انکرا اور واشنگٹن کے درمیان داعش سے نمٹنے کے طریقے کار پر جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کالم نگار سمی ایڈیز کہتے ہیں کہ اس کارروائی کے نتیجے میں ترکی امریکی پشت پناہی والی افواج کے مخالف کھڑا ہوگا جو امریکہ کے ساتھ مل کر داعش کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ داعش اس وقت امریکہ کا بڑا ہدف ہے، اور جہاں تک امریکہ ترک تعلقات کا سوال ہے، ترکی کی طرف سے اس نوعیت کی کوئی کارروائی تباہ کن ہوگی۔ شام کے کرد ملیشیا امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ قائم اس اتحاد کا کلیدی حصہ ہے جو داعش کی خود ساختہ دارالحکومت رقہ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ منبیج پر کسی بھی نوعیت کے حملے سے جاری کارروائی کو نقصان پہنچے گا، یہ دیکھتے ہوئے کہ وائی پی جی کے جنگجو ممکنہ طور پر منبیج کا دفاع کرنے کے لیے کارروائی سے الگ ہو جائیں گے۔ اردوان واشنگٹن کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ اپنے اس وعدے کی پاسداری نہیں کر رہا کہ وائی پی جی داعش سے منبیج کو واگزار کرانے کے بعد وہاں سے نکل جائے گا۔ ادھر وائی پی جی کا اصرار یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے شہر سے نکل چکا ہے اور صرف مقامی افراد ہی قصبے کا دفاع کر رہے ہیں۔ ترکی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل ہلدون سلماز ترک انکرا میں قائم 21st Century ٹرکش انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منبیج پر ترک حملہ خطرناک ہو سکتا ہے۔
It doesn't make any sense at all. Militarily, politically, ideologically, logically, it doesn't make sense.
بریگیڈیئر جنرل سلماسٹر کہتے ہیں کہ اس کا فوجی، سیاسی، نظریاتی، منطقی کوئی بھی جواز نہیں۔ میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کارروائی کی جا رہی ہے۔ ترک فوج کو اس علاقے میں داخل ہو کر بڑے جانی نقصان کا خطرہ کیوں مول لینا چاہیے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ترک حکومت کیا توقع کر رہی ہے؟ اور پھر صورتحال ترک فوج کے حق میں بھی نہیں، کیونکہ فوج کو خود کئی طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ترک فوج کو گزشتہ سال جولائی کی ناکام بغاوت کے بعد خود اپنے اندرونی حلقوں میں کئی طرح کے چیلنج درپیش ہیں، اور اسی بات کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ فوج داعش کو الباب شہر سے نکالنے کے لیے ہفتوں سے جاری کوشش میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی، جو کہ منبیج کے مقابلے میں کہیں چھوٹا ہے۔ لیکن ترکی کی داخلی سیاست منبیج کے خلاف کارروائی کے پس پردہ کار فرما ہو سکتی ہے۔ اردوان اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ وائی پی جی کے خلاف کارروائی ترک قوم پرستوں کو پسند آتی ہے، اور جن کے ووٹ انہیں اپنے صدارتی اختیارات کو توسیع دینے سے متعلق اپریل ریفرنڈم میں درکار بھی ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار کالم نگار ایڈیز کہتے ہیں کہ منبیج کے خلاف کارروائی واشنگٹن کو ہدف بنانے کے حربے کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہے۔
I personally don't think that the Turkish side can move in that direction in any way. I think they're looking forward to some negotiated...
کالم نگار سمی ایڈیز کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ ترک کسی بھی طور یہ اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کر کے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے ابھی یہ واضح نہیں۔ انکرا واشنگٹن کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ داعش کے خلاف لڑائی میں شام کی کرد ملیشیا کی جگہ پر ترک افواج اور فری سیرین آرمی کو استعمال کرے۔ لیکن الباب میں داعش سے نبرد آزما ان فوجوں کی کشمکش اور وائی پی جی کے مؤثر ہونے کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ انکرا کو اس سلسلے میں واشنگٹن کو قائل کرنے میں بہت وقت اور جدوجہد درکار ہوگی۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ تیزاب سے حملوں کے واقعات پر نظر رکھنے والے ایک گروپ نے کہا ہے کہ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ 2014 کے مقابلے میں پاکستان میں خواتین پر تیزاب سے حملوں میں 50% تک کمی ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں گزشتہ برس تیزاب سے حملوں کے واقعات میں 2014 کے بعد سے مجموعی طور پر 50% کمی دیکھی گئی، جو ماہرین کے بقول ایک مثبت رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ تیزاب کے حملوں سے متاثر ہونے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن نے خواتین سے متعلق قومی کمیشن اور یورپی یونین کے اشتراک سے مرتب کردہ رپورٹ حال ہی میں جاری کی، جس میں 2014 کے مقابلے میں گزشتہ سال تیزاب سے حملوں کے واقعات میں 51.91% کمی دیکھنے میں آئی۔ تاہم جہاں مجموعی طور پر اس شرح میں کمی دیکھی گئی، وہیں رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ مرد متاثرین کی نسبت خواتین کے تیزاب سے متاثر ہونے کی شرح میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 2014 میں تیزاب کے حملوں سے 66% سے زائد متاثر ہونے والی خواتین تھیں، جبکہ مردوں کی یہ شرح تقریباً 33% تھی۔ 2015 میں خواتین کی شرح 67% سے تجاوز کر گئی، جبکہ مردوں کی شرح میں معمولی کمی دیکھی گئی۔ گزشتہ برس کے اعداد و شمار میں خواتین کی شرح تقریباً 70 جبکہ مردوں کی 26.21% تھی۔ نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی چیئرپرسن خاور ممتاز کہتی ہیں کہ مجموعی شرح میں کمی ایک مثبت بات ہے، لیکن خواتین پر تیزاب سے حملوں کی شرح کا زیادہ ہونا اب بھی ایک تشویشناک امر ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح خواتین کے خلاف ایسے واقعات کو کم کیا جائے۔ رپورٹ میں مجموعی صورتحال میں بہتری کو اس ضمن میں بنائے گئے قوانین اور ان کے اطلاق سے جوڑا گیا، لیکن ساتھ ہی اس بارے میں مزید اقدام کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ خاور ممتاز کہتی ہیں کہ قانون بن جانے کے بعد اس کے نفاذ پر توجہ دینے سے ہی معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، جیسے کہ ان کے بقول اس معاملے میں دیکھنے میں آیا ہے۔
ہمارے یہاں قانون بنتے ہیں اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے، ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن اس قانون کے ساتھ ہم کیونکہ ایک میکنزم بنا لیا، اس کے تحت ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مانیٹر بھی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا بھی سایہ رہ، اور پورا ایک نیٹ ورک ہے لوگوں کا، کمیونٹی لیول اور سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن جو کہ، اور پولیس والے بھی فون ان کر کے بتاتے ہیں کہ اب یہ کیس ہو گیا، تو ایک پورا فالو اپ میکنزم بھی ہے اس میں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اب نہ صرف تیزاب کے حملوں کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، بلکہ اس طرف بھی توجہ دی جاتی ہے کہ متاثرین کو بر وقت طبی امداد ملے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ خاص طور پر خواتین کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کے علاوہ اس کے مؤثر نفاذ کے لیے بھی پرعزم ہے۔ حکمران جماعت کی رکن قومی اسمبلی مائزہ حمید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا
کہ یہ جو پاکستان میں لا بن رہے ہیں ان کو جو ہے پرائم منسٹر ایڈمنٹ ہیں کہ وہ امپلیمنٹ بھی ہوں، تو جب امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے آبویسلی جو ریپریکشنز فیس کرنی پڑ رہی ہیں جو لوگ پرپٹریٹرز ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ایک میسج جا رہا ہے کہ جو ہے لوگ ڈسکریج ہو رہے ہیں اس طرح کے غلط کام کرنے سے، جس طرح یہ ایسڈ تھروئنگ کا بھی ہے۔
پاکستان میں 2011 میں متعارف کروائے گئے قانون کے مطابق تیزاب سے حملوں کے مرتکب مجرم کو 14 سال قید کی سزا ہوگی، جبکہ اب اسے عمر قید تک بڑھانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سپریم کورٹ نے سینکڑوں تعلیمی اداروں کا درجہ بڑھانے کے عمل کو بحال کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ سابق حکومت نے کیا تھا۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی عدالت عظمیٰ نے خطے کی حکومت کو ان تمام تعلیمی اداروں کی ترقی کو بحال رکھنے کا حکم دیا ہے جن کا گزشتہ حکومت نے درجہ بڑھایا تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 386 تعلیمی اداروں کو اگلے درجے میں ترقی دی گئی تھی، جسے اس وقت کے حزب مخالف مسلم لیگ نواز نے عدالت میں چیلنج کیا تھا اور عدالت کی طرف سے ترکی کے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا۔ گزشتہ برس پاکستانی کشمیر میں بننے والی مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان تعلیمی اداروں کی ترقی یابی کو منسوخ کر دیا تھا، جسے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں حکومت کو ترقی یاب اداروں کو بحال یا منسوخ رکھنے کا اختیار دیا گیا تھا، جس کے خلاف پیپلز پارٹی نے پاکستانی کشمیر کی سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی فل بینچ نے منگل کے روز اپنا فیصلہ سناتے ہوئے پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے تعلیمی پیکج کے تحت تعلیمی اداروں کی ترقی کو بحال رکھنے کا حکم دیا۔ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ اور پی 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 پاکستانی کشمیر کے سیکرٹری جنرل چودھری لطیف اکبر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا،
میں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہتے ہیں کہ قانون اور انصاف کی حکمرانی کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عمدہ مثال ہے، اور جو لوگ آج مہاراجہ ہری سنگھ کا دور واپس لانا چاہتے ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھ لانی چاہیے کہ یہ اب دور نہیں واپس آ سکتا۔ اب ان پلوں سے بہت پانی جو بہ چکا، اب پہیہ تاریخ کا پہیہ پیچھے نہیں جا سکتا، اب آگے جائے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستانی کشمیر کی حکومت کے وزیر تعلیم اور پارٹی کے سینئر رہنما میاں عبدالوحید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موجودہ حکومت کے اس فیصلے سے 5,000 سے زائد طلبا متاثر ہوئے۔
یعنی 77 کالجز تھے اور 309 جو تھے وہ مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری، اور الیکشن سے الیکشن 21 جولائی تک 5,200 بچے اور بچیوں نے داخلہ لیا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس قانون ساز اسمبلی کے پاس کردہ قانون کو ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔
ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو جس کی روح سے انہوں نے تعلیمی پیکج کو ختم کیا تھا، آج اس نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دیتے ہوئے منسوخ کر دیا، اور یہ قرار دیا کہ اسمبلی کے پاس کردہ بجٹ کو فائنانس ایکٹ کی منظوری کے بعد ایگزیکٹو کو، کیبنٹ کو یہ اختیار نہیں کہ جی وہ از خود کوئی ایسا فیصلہ کرے جس کی منظوری اسمبلی نے دے رہی۔
تمام ماہرین نے قانون کے مطابق حکومت کے پاس عدالت عظمیٰ میں نظر ثانی کے لیے اپیل دائر کرنے کا اختیار ہے۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
کینسس تاریخی طور پر ایک ریپبلکن ریاست ہے، اور 1964 سے اس ریاست کے لوگ ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں کو رد کر کے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدواروں کا چناؤ کرتے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹر کیرولین پریسوٹی نے یہاں موجود صدر ٹرمپ کے حامیوں اور بعض ڈیموکریٹس سے اس بارے میں گفتگو کی، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ٹرمپ کی کارکردگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس بارے میں شہناز نفیس کی رپورٹ۔
یہ کینسس ریاست کی وڈسن کاؤنٹی ہے، جسے امریکہ کا ایک اہم حصہ خیال کیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کیرولین پریسوٹی بتا رہی ہیں کہ یہاں پر 4 میں سے 3 افراد نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے۔ کینسس کے ایک کسان روڈنی گلیزر کے الفاظ، میرے خیال میں ملک کے اس مرکزی حصے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کیا ہے۔ روڈنی 1,000 ہیکٹر سے زیادہ علاقے کا مالک ہے، جہاں وہ گندم اور سویا بینس کی فصلیں اگاتا ہے۔
I think there's a common sense out here that people don't get.
روڈنی کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہاں پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شہری علاقوں میں لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ روڈنی کہتے ہیں کہ زراعت ایک خود کفیل انڈسٹری ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اسے عالمی منڈی میں مسابقت کے قابل بنائیں۔ روڈنی کی طرح گیری سٹیل بھی کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنا پیسہ گندم کی کاشت میں لگاتے ہیں وہ اسے ملنے والے معاوضے سے کئی گنا زیادہ ہے، تاہم انہیں صدر ٹرمپ سے بہت امیدیں ہیں۔ قریب ہی واقعی ایک ریسٹورنٹ میں میز پر بیٹی ویلینا ٹریسلر اپنی سالگرہ منا رہی ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا، تاہم وہ صدر ٹرمپ کو کچھ مشورے دینا چاہتی ہیں۔
Shut up. Sit down and listen.
Shut up. بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد مشیروں کو سنو، یہی بہتر آغاز ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ولینا ٹریسلر کے. ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن، کینسس کے ان لوگوں کے بھی وہی خواب ہیں جو باقی امریکیوں کے ہیں، یعنی روزگار کے مواقع اور کسانوں کے لیے منافع. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یورپ میں آباد یہودیوں کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں یورپ بھر میں جاری دہشت گرد حملوں کے باعث انہیں خاص طور پر خطرات لاحق ہیں. میونخ میں منعقد ہونے والی سلامتی سے متعلق سربراہ کانفرنس میں یہودیوں نے خبردار کیا ہے کہ انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان کے طرز زندگی کے لیے خطرات کا باعث بن رہی ہے. میونخ سے ہینری رجویل کی ایک رپورٹ، مدثر بنظر کی زبانی.
میونخ میں منعقد ہونے والی سلامتی سے متعلق سربراہ کانفرنس اتوار کے روز ختم ہو گئی. امریکی نائب صدر مائک پینس اور ان کے خاندان نے کانفرنس کے خاتمے کے بعد شہر سے چند کلومیٹر دور ڈاخاؤ میں نازیوں کے سابقہ حراستی کیمپ کے مقام کا دورہ کیا. اس کیمپ میں تقریباً 32,000 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں، جن کی کثیر تعداد یہودیوں پر مشتمل تھی. امریکی فوجیوں نے 29 اپریل 1945 کو یہ کیمپ آزاد کروایا. مجموعی طور پر 60,00,000 یہودیوں کو ہولوکاسٹ کے دوران ہلاک کر دیا گیا. اس کے 72 سال کے بعد یورپ بھر میں موجود یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ایک مرتبہ پھر بڑھ رہی ہے. میونخ کی سربراہ کانفرنس کے دوران اتوار کے روز ایک خاص اجلاس بلایا گیا، جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ یورپ میں آباد یہودی برادریوں کو کیسے تحفظ فراہم کیا جائے. اس اجلاس میں اسرائیل کے سابق وزیر خارجہ زپی لوینی نے بھی شرکت کی. یورپ کے ربائیوں کی کانفرنس کے صدر چیف ربائی پنخاس گولڈشمٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تمام تر یورپی براعظم میں یہودیوں کے لیے سلامتی اور تحفظ کلیدی مسئلہ ہے.
ٹیروریزم وچ وی ہیو سین ان ٹولوز، ان پیرس، ان کوپنہیگن، ان برسلز.
ہم نے ٹولوز، پیرس اور برسلز میں جو دہشت گردی دیکھی ہے، اس نے یہودی برادری کو متاثر کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ ممالک سے لوگوں کا انخلا بھی عمل میں آیا ہے. لندن میں قائم یہودی پالیسی ریسرچ کے ادارے کے ایک حالیہ جائزے کے مطابق بیلجیم اور فرانس کی 4% یہودی آبادی سن 2010 سے 2015 کے دوران نقل مکانی کر کے اسرائیل چلی گئی. ان دونوں ممالک میں یہودیوں کو ہدف بنایا گیا تھا. سن 2014 میں داعش کی اما پر برسلز میں یہودی عجائب گھر پر حملہ کر کے 4 افراد کو قتل کر دیا گیا. پھر سن 2015 میں مسلح افراد نے پیرس میں کوشر سپر مارکیٹ پر حملہ کیا. یہ حملہ اسی روز ہوا جس روز جریدے چارلی ہیبڈو کے دفاتر پر حملہ کیا گیا تھا. انٹرنیشنل سینٹر فار اسٹڈی آف ریڈیکلائزیشن کے پروفیسر پیٹر نیومین نے کہا کہ تحفظ کی واقعتاً ضرورت ہے. کانفرنس میں ان کا کہنا تھا،
Jewish communities are always in the front line if you want, and that's why it's important that governments intensify their efforts.
یہودی آبادی ہمیشہ اگلی صفوں میں ہی ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ حکومتیں انہیں تحفظ فراہم کرنے کی کوششوں میں اضافہ کریں. ایک وسیع تر مفہوم میں یہ بات یورپ کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ جب یورپ میں یہودیوں پر حملے ہوتے ہیں تو یہ حملے انفرادی طور پر یہودیوں پر نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. محض دہشت گردی ہی خوف پیدا نہیں کر رہی، بلکہ انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث، جن میں فرانس کی نیشنل فرنٹ لیڈر میرین لاپین شامل ہیں، یہ خدشات ابھرنے لگے ہیں کہ ختنے اور کوشر خوراک جیسی مذہبی روایتوں کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے. چیف ریبائی پنخاس گولڈشمٹ کہتے ہیں،
فرانس از گوئنگ ٹو بی اے ڈیفرنٹ کنٹری، یورپ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیفرنٹ کنٹیننٹ اف مارین لے پین بیکمز دی پریزیڈنٹ آف فرانس.
اگر میرین لے پین فرانس کی صدر بن جائے تو فرانس ایک مختلف قسم کا ملک بن جائے گا اور یورپ بھی مختلف ہوگا. یورپ میں انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کا مضبوطی اختیار کرتا ہوا اتحاد موجود ہے، اور یہ امریکہ میں انتظامیہ کی تبدیلی کا ایک ذیلی نتیجہ ہے جو تشویشناک ہے. میونخ کانفرنس میں شریک ہونے والے یہودی نمائندوں نے یورپی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی نو آبادیوں کو تحفظ دینے کے لیے پولیس اور جاسوسی کی کوششوں میں خاطر خواہ اضافہ کریں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
واشنگٹن جو آزادی صحافت کے علمبردار بے شمار صحافیوں کا مرکز ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی ذرائع ابلاغ پر جارحانہ حملوں کے بعد خبروں کا بھی مرکز بنا ہوا ہے. وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی قانون ساز بھی اظہار خیال کرنے لگے ہیں، اور ریپبلکن سینیٹر جان میکین نے امریکی ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عامر ابتدا آزادی صحافت پر حملے سے ہی کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی۔
امریکی ذرائع بلاک کے کلیدی اداروں کو امریکی عوام کا دشمن قرار دینے کے ایک روز بعد صدر ٹرمپ نے فلوریڈا کی ایک ریلی میں بھی میڈیا پر بھرپور تنقید جاری رکھی۔
They've become a big part of the problem. They are part of the corrupt system. When the media lies to people, I will never.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مسئلے کا بڑا حصہ بن چکے ہیں، وہ بدعنوان نظام کا حصہ ہیں۔ جب میڈیا لوگوں سے غلط بیانی کرتا ہے تو میں اسے کبھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ وہ ایسا نہ کر سکے۔ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جو آپ کا ایجنڈا نہیں۔
This is something that you hear tin pot dictators say when they want to control.
امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف نے اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ عامروں کی زبانی اس وقت سنتے ہیں جب وہ تمام معلومات پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے قانون ساز عام طور پر نیوز کوریج کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، لیکن ایک آزاد پریس کا دفاع کرتے ہیں اور ٹرمپ کے الفاظ کو پسند نہیں کرتے۔
Of all the things he has said since he became president or since the election, this to me was the most devastating and the most alarming that he essentially views.
پروگرام دس ویک سے بات کرتے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف کہہ رہے ہیں کہ انتخاب کے بعد اور صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں ان میں سے یہ گفتگو میرے لیے انتہائی پریشان کن اور خطرے کی گھنٹی بجانے والی ہے کہ انہیں باہر طور آئین کی پہلی ترمیم کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ادارے اسی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عوام سے دشمنی، یہ اصطلاح تو نکسن نے بھی استعمال نہیں کی۔ ایک ریپبلکن سینیٹر نے بل آف رائٹس کے مختلف حصوں کو ٹویٹر پر جاری کیا جو آزادی تقریر اور آزادی صحافت کی ضمانت دیتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے افراد نے اس تنازع کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی۔
So I see President Trump expressing his opinion rather forceful in his own, his own distinct way.
Republican Senator Rand Paul نے اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ اپنی رائے کا اظہار اپنے مخصوص انداز میں بھرپور قوت کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی شہادت موجود نہیں کہ پریس کو محدود کرنے کے لیے کسی نوعیت کی کوئی قانون سازی کی جا رہی ہو۔ ریپبلکن سینیٹر مچ مکانل کہتے ہیں،
I'm not a great fan of daily tweets. What I am a fan of is what he's been actually doing.
ریپبلکن سینیٹر مچ مکانل کہتے ہیں کہ میں ٹرمپ کے روزانہ ٹویٹس کا کوئی زیادہ پرستار تو نہیں، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے پسند ضرور کرتا ہوں۔ ٹرمپ کے بعض انتہائی قریبی لوگ بھی ٹرمپ کے اس بیان سے خود کو دور کر رہے ہیں۔
I've had some rather contentious times with the press, but no, the press
امریکی وزیر دفاع جم میٹس کہتے ہیں کہ بعض اوقات پریس کے ساتھ میرا وقت بھی جا رہا نہ رہا، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے پریس مسلسل کام کرتا ہے اور مجھے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ ملک میں صدر ٹرمپ کے خلاف اگرچہ اکا دکا مظاہرے جاری ہیں، تاہم صدر کے بھرپور حمایتی ان کے پیغام کی بازگشت سناتے ہیں۔
He's right on point because unfortunately most of the news media distorts it and twists it to their benefit.
کیمپوس کہتے ہیں وہ بالکل درست کہتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ذرائع ابلاغ کے بیشتر ادارے حقیقت کو مسخ کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے صورتحال کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ امید کرتے تھے کہ ہلری کلنٹن جیت جائیں گی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اپنے حمایتیوں کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ ان گروپوں کو بھی تقویت دے رہے ہیں جو ان کی انتظامیہ کو عدالت میں چیلنج کرنے کے خواہاں ہیں۔ امریکی شہری حقوق کی تنظیمیں گزشتہ ماہ حلف برداری کے بعد سے احتیاط میں اضافے کی اطلاع دیتی ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پانی زندگی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر یہی پانی برف کی صورت میں آسمان سے برسے تو زمین پر زندگی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور اس وقت تو زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے جب بارش کی طرح آسمان سے برسے اور زمین پر برف کی اس صورت جم جائے جو شیشے کی طرح چمکتی ہے۔ مغربی ملکوں میں اور دیگر دنیا میں جہاں سردیوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی کہیں نیچے گر جاتا ہے، ایسی صورتحال اکثر پیش آتی ہے، اور سڑکوں پر خاص طور پر گاڑی چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. شیشے کی طرح چمکتی یہ برف پانی معلوم ہوتی ہے، مگر نہ صرف گاڑی کے ٹائر اس پر پھسلتے ہیں بلکہ پیدل چلنا تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. مگر آپ جانیے، حضرت انسان سے زیادہ ہوشیار شاید کوئی اور مخلوق نہیں ہے. موسم کی سختیاں، درجہ حرارت کی درشتی، ہواؤں کا جوش، کچھ بھی اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتا. مگر دنیا میں انسان کے علاوہ چرند، پرند، درخت، پودے، سبھی کچھ موجود ہے، اور ان پر موسموں کا اثر بھی ہوتا ہے. چنانچہ سائنسدانوں کو خیال ہوا کہ معلوم کیا جائے کہ جب درخت شفاف برف سے، جسے آئس بھی کہا جاتا ہے، ڈھک جاتے ہیں تو ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں. سائنسدان لنڈسی رسٹیٹ امریکی محکمہ جنگلات یا یو ایس فارسٹ سروس سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے،
میں واقعتاً سڑک پر تھی،
سائنسدانوں کی ایک میٹنگ میں جا رہی تھی اور برکشائر سے گزر رہی تھی جب میں نے خود اس کا تجربہ کیا اور دیکھا کہ کاریں سڑک سے پھسل رہی تھیں اور جنگل کے درختوں پر بھی اس کا برا اثر ہو رہا تھا. میں نے دیکھا تو سوچا، میری خدایا، یہ تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں اور جاننا چاہیے. مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آسمان سے آئس کا طوفان آئے، درختوں کو ڈھک لے اور سائنسدان ان کا مشاہدہ کر سکیں. چنانچہ لنڈسی رستد اور ان کے ساتھیوں نے سوچا کہ وہ کھلے آسمان تلے ایک فارسٹ لیبورٹری قائم کریں گے.
And we said, well, we both work in one of the most famous outdoor laboratories in the world. So instead of going to ICERN,
کہتی ہیں، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کھلے آسمان تلے دنیا کی مشہور ترین لیبورٹریز میں کام کریں گے، اور بجائے اس کے کہ برف کے طوفان میں باہر نکلیں یا اس طوفان کا انتظار کریں، ہم یہ طوفان خود برپا کریں گے. مگر یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی. بہرحال روسٹیڈ کہتی ہیں کہ دو مشینیں باسکٹ بال کے کورٹ کی بلندی تک آئس پمپ کرتی ہیں اور پھر ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. ماحولیاتی تبدیلی کے باعث امکان ہے کہ برف کے طوفان زیادہ آیا کریں گے اور زیادہ شدید بھی. اب تک سائنسدانوں کا مشاہدہ ہے کہ درخت، جو ماحول کو صاف کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان پر برف جتنی زیادہ جمے گی انہیں سنبھلنے میں اتنی ہی مشکل پیش آئے گی. اور اگر ہم درختوں کو بچا سکیں تو خود کو موسموں کی تندی سے بچا سکتے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
حافظ عبد الرحمن ایک مفرور ملزم ہے جس کا شمار بنیاد پرست دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے قائدین میں ہوتا ہے. یہ تنظیم بھارت کے بعض حصوں اور پاکستان پر سخت گیر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے. لشکر طیبہ بھارت کے شہر ممبئی میں نومبر 2008 میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں ملوث تھی، جس میں 6 امریکی شہریوں سمیت 166 افراد ہلاک ہو گئے تھے. امریکی محکمہ خزانہ نے حافظ عبد الرحمن مکی کو اس کی سرگرمیوں کے باعث دہشت گرد قرار دیتے ہوئے اس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. ممبئی حملوں کے بعد دسمبر 2008 میں اقوام متحدہ نے بھی لشکر طیبہ کو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا. حافظ عبد الرحمن مکی ایک پاکستانی شہری ہے جو 1948 میں بہاولپور میں پیدا ہوا. اس کا اصل نام کچھ اور ہے، لیکن وہ عبد الرحمن مکی کے نام سے معروف ہے. امریکی حکومت کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام نے حافظ عبد الرحمن مکی سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے کے لیے $2,000,000 انعام کا اعلان کیا ہے. امریکہ یقین دلاتا ہے کہ تمام قابل بھروسہ معلومات کی چھان بین کی جائے گی اور اطلاعات فراہم کرنے والوں کی شناخت صیغہ راز میں رکھی جائے گی. اگر ضرورت پڑی تو امریکی حکومت اطلاع دینے والوں کی حفاظت کے لیے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو کہیں اور منتقل کرنے پر بھی تیار ہے. اگر آپ کے پاس اس شخص سے متعلق کوئی اطلاع ہے تو اپنے قریبی امریکی سفارت خانے یا قونصل خانے سے رابطہ کیجیے یا ہماری ویب سائٹ www.rewardsforjustice.net وزٹ کریں یا اپنی معلومات ہمیں rfj@state.gov پر ای میل کیجیے.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے. پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. بال انسان کے حسن کا عکس ہیں. شخصیت کے نکھار اور شکل و صورت کی رانائی میں بہت بڑا دخل بالوں کو حاصل ہے. شاعروں نے زلف گراگیر کی شان میں دیوان کے دیوان لکھ ڈالے، مگر یہ دین تو خدا کی ہے. بالوں پر انسان کا زیادہ بس نہیں چلتا. ان کی رنگت، ان کی خوبصورتی، ان کا گھناپن۔ جوبن پر رہے خواہش تو سب کی ہے، مگر سب کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، ظاہری شکل و صورت کو سنوارنے کے ہزار سامان ایجاد کر ڈالے، مگر خود کو گنجے بن سے نہ بچا سکا۔ بال ہیں کہ گرتے ہیں تو پھر گرتے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں نقصان پہنچانے والی چیزوں کا علم بھی حاصل نہ کیا جائے۔ بال ہوں تو انہیں مختلف انداز میں سنوارنے کی خواہش فطری ہے، گھنگریالے ہوں تو انہیں سیدھا کرنے کا سامان بھی موجود ہے، مگر اس کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے ہیٹ، یعنی کوئی ایسی گرم چیز جو انہیں سیدھا کر دے۔ لیکن یہ ہیٹ کتنی ہونی چاہیے اور کتنی دیر تک رہنی چاہیے، یہ بات تجربے سے سمجھ میں آتی ہے۔ امریکہ کی ریاست انڈیانا کی پرڈیو یونیورسٹی کی دو میکینیکل انجینئرنگ کی پروفیسرز کوشش کر رہی ہیں کہ سائنس میں اس کا جواب تلاش کیا جائے۔ عام طور پر بال سنوارنے، انہیں مختلف شکلیں دینے کے لیے جو اوزار استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ہیئر آئرنز کہا جاتا ہے، اور ان کی شکل کلپس کی طرح ہو سکتی ہے یا راڈز کی طرح، اور ان سب کو گرم کیا جا سکتا ہے۔ ایمی مرکونیٹ میکینیکل انجینئرنگ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور پرڈیو یونیورسٹی میں اسی بارے میں تحقیق کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
If you go to the mall right now, you see a whole aisle full of straightening irons. And they have terms like ion technology.
آپ بازار جائیے تو آپ کو دنیا بھر کی ایسی چیزیں ملیں گی جو بالوں کی آرائش کے لیے ہیں، اور ان میں آئون ٹیکنالوجی اور ٹورلنگ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہیٹ یعنی گرمی بالوں میں کیریٹن نامی پروٹین کو کمزور کر دیتی ہے، جو کہ بالوں کے لیے بہت ضروری ہے، مگر عارضی طور پر بالوں کی شکل اس سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ مگر اس میں خطرہ یہ ہے کہ آپ نہیں جان سکتے کہ یہ ہیٹ کس طرح، کس سطح پر آپ کے بالوں کو مکمل طور پر نقصان پہنچا دے گی۔ تائرہ ریڈ بھی انڈیانا کی پرڈیو یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔
If we understand the onset at which that happens, then we might be able to intervene before or give some suggestions.
وہ کہتی ہیں، اگر ہمیں علم ہو جائے کہ کس درجے پر ہیٹ نقصان دہ ہو سکتی ہے تو شاید ہم اس سے پہلے رک جائیں اور نقصان سے بچ جائیں، اور بتا سکیں کہ اس پوائنٹ پر پہنچنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ پرڈیو یونیورسٹی کی لیبارٹری میں بالوں کو ایک چپٹی آئرن کے ذریعے سیدھا کیا جاتا ہے، اور انفرا ریڈ مائکروسکوپ بالوں میں آنے والی تبدیلی کا معائنہ کرتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ابتدائی نتائج زیادہ فیصلہ کن نہیں ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہر انسان کے بال مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً بال گھنگریالے ہیں تو انہیں سیدھا کرنے کے لیے ہیٹ دیر تک استعمال کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں نقصان بھی زیادہ پہنچے۔ تاہم ریڈ کہتی ہیں کہ وہ تجربات اور تحقیق جاری رکھیں گی تاکہ ہیئر اسٹائلرس کو بتایا جا سکے کہ گیسو سنوارنے کے لیے ہیٹ کا استعمال کس حد تک کیا جا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی، اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/YasminJamilVOA اردو۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ایل سینٹوس. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ پروگرام اور راؤنڈ ٹیبل کی ریکارڈنگ سنیں گے. چونکہ یہ پہلے سے ریکارڈڈ ہے اس لیے آپ اس میں ٹیلی فون کالز نہیں کر سکتے. اس کی میزبان تھیں نفیسہ ہود بھائی. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.